السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ آن لائن بھی ہمیں سن سکتے ہیں. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
بھارت کے ساتھ سرحد پر موجودہ کشیدگی کے تناظر میں پاکستان کا اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری سے خط کے ذریعے رابطہ. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
سمندری طوفان ہدہد سے آندھرا پردیش اور اڑیسہ میں بھاری تباہی، 6 افراد ہلاک، معمول کی زندگی درہم برہم. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، امریکہ کے قاہرہ میں ہونے والی ایک کانفرنس کے دوران فلسطینیوں کے لیے نئی امداد میں $212 ملین فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے. اس کانفرنس کے انعقاد کا مقصد غزہ کی جنگ سے تباہ حال علاقے کی تعمیر نو کے لیے رقم اکٹھا کرنا ہے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں تازہ فضائی حملوں میں 21 مشتبہ جنگجو ہلاک ہو گئے. فوج کے تعلقات محکمہ تعلقات عامہ یا ISPR کے مطابق جنگجوؤں کے 2 ٹھکانوں کو بھی تباہ کر دیا گیا. تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں.
افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقوں شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں پاکستانی فوج کے لڑاکا طیاروں نے فضائی کاروائیاں کر کے کم از کم 21 مشتبہ شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے. حکام کے مطابق اتوار کو علی الصبح شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن کے دوران دتخیل کے علاقے میں شدت پسندوں کو نشانہ بنایا گیا. ان کاروائیوں میں کم از کم 11 شدت پسند ہلاک اور ان کے زیر استعمال 2 ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا. اس سے قبل اتوار ہی کو خبر ایجنسی کی وادی تیرا میں بھی جٹ طیاروں نے فضائی کاروائی کی جس میں 10 شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا. اس کاروائی میں 3 جنگجو زخمی بھی ہوئے، جبکہ دوتوئی، کوکے خیل، پاتے سر اور راجگال کے علاقوں میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا. ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کی ان قبائلی علاقوں تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں ہونے والے جانی نقصانات کی آزاد ذرائع سے تصدیق تقریباً ناممکن ہے. پاکستانی فوج نے شمالی وزیرستان میں 15 جون سے ایک بھرپور کاروائی شروع کر رکھی ہے جس میں کئی غیر ملکی جنگجو سمیت 1100 سے زائد عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے. ادھر شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ جلب میں کم از کم 3 مشتبہ شدت پسند مارے گئے. تحصیل چار باغ میں سیکورٹی فورسز سرچ آپریشن میں مصروف تھی کہ شدت پسندوں نے ان پر فائرنگ شروع کر دی. جوابی کاروائی میں ایک اہلکار زخمی بھی ہوا. سوات میں 2009 میں فوج نے بھرپور کاروائی کر کے یہاں سے شدت پسندوں کو مار بگایا تھا، لیکن حالیہ مہینوں میں یہاں امن و امان کی صورتحال ایک بار پھر خراب ہوتی دکھائی دی. نامعلوم مسلح افراد کی طرف سے ہدف بنا کر قتل کرنے کی وارداتیں معمول بنتی جا رہی ہے اور عموماً ان میں پولیس اہلکاروں اور مقامی امن کمیٹی کے رضاکاروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. گزشتہ رات بھی یہاں امن کمیٹی کے ایک رکن کو ان کے گھر میں گھس کر فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ وہ علاقے میں سرچ آپریشن کرتی رہتی ہے اور اس دوران متعدد شرپسند عناصر کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی اور امور خارجہ سرتاج عزیز نے اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہیں متنازع علاقے کشمیر میں حد بندی لائن پر بھارت کی طرف سے فائر بندی کی خلاف ورزی کے واقعات سے آگاہ کیا ہے اور مسئلے کے حل کے لیے عالمی ادارے کو مداخلت کے لیے کہا ہے. تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں.
پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی و امور خارجہ سرتاج عزیز نے اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہیں متنازع علاقے کشمیر میں حد بندی لائن پر بھارت کی طرف سے فائر بندی کی مبینہ خلاف ورزی کے واقعات سے آگاہ کیا ہے. دفتر خارجہ سے اتوار کو جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق مشیر خارجہ نے بان کی مون کے نام خط میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول پر بھارت کی مبینہ بلا اشتعال فائرنگ سے پیدا ہونے والی صورتحال سے بھی انہیں مطلع کیا. انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی روشنی میں حل کروانے کی ضرورت ہے اور عالمی تنظیم اور بین الاقوامی برادری اس میں اپنا کردار ادا کرے. پاکستان اور بھارت اس ماہ کے اوائل سے ایک دوسرے پر فائر بندی کی خلاف ورزی میں پہل کرنے کا الزام عائد کرتے آ رہے ہیں، جبکہ فائرنگ کے تبادلے سے اب تک دونوں جانب لگ بھگ 2 درجن افراد ہلاک اور 40 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ جمعے کو وزیراعظم نواز شریف کی صدارت میں ہونے والے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں فائر بندی کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ بات چیت کے ذریعے معاملات طے کرنا چاہتا ہے، لیکن کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ادھر بھارت کے وزیر دفاع بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستانی فورسز مہم جوئی سے باز رہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ کشیدگی دونوں ملکوں اور خطے کے امن کے لیے مضر ہے، اور اس کے فوری خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات نہ کیے گئے تو تناؤ میں مزید اضافہ صورتحال کو مزید گمبھیر کر سکتا ہے۔ سینئر تجزیہ کار رسول بخش رئیس کہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے بھارت کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے لیے کی جانے والی کوششوں کے خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوئے، اور اس کشیدگی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان بین الاقوامی برادری کو اس میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا،
کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے طور پہ بہت کوشش کر کے دیکھ لی ہے کہ ہندوستان اگر دوستی نہیں تو کم از کم دشمنی کا رویہ تو ترک کر دے، ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو آخر پاکستان نے مجبور ہو کے یہ خط لکھا ہے کہ سلامتی کونسل بھی، اقوام متحدہ بھی اس بات کا نوٹس لے جو سڑکوں پہ ہو رہا ہے، کیونکہ اگر ہم اس وقت جو اقوام متحدہ ہے یا باقی بین الاقوامی تنظیمیں ان کے دروازے نہیں کھٹکھٹاتے تو یہ چھوٹی جنگ بڑی جنگ بھی ہو سکتی ہے، حالات سے کہیں کشیدہ بھی ہو سکتے ہیں۔
دونوں ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے درمیان لائن آف کنٹرول پر اس سے قبل بھی فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا ہے، لیکن رواں ماہ ہونے والے واقعات کو 2003 میں فائر بندی کے معاہدے کے بعد اس کی سب سے سنگین خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں دونوں ملکوں میں سرحد کے قریب واقع متعدد دیہاتوں سے لوگ بھی محفوظ مقامات پر منتقل ہوئے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت میں سمندری طوفان ہدہد کو بھارت کے محکمہ موسمیات نے انتہائی شدید قرار دیا ہے، جس کی وجہ سے ملک کے مشرقی ساحلی علاقوں میں بجلی کی تاریں گر گئیں اور سینکڑوں درخت جڑ سے اکھڑ گئے۔ آندھرا پردیش اور اڑیسہ میں سمندری طوفان نے تباہی مچانا شروع کر دی، اور اتوار کے روز کم از کم 6 افراد کی ہلاکت کی خبر ہے۔ دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
سمندری طوفان ہدہد اتوار کے روز 11 بجے کے بعد آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں ساحل سے ٹکرایا، جس کے سبب آندھرا پردیش اور اڑیسہ میں معمول کی زندگی درہم برہم ہو گئی۔ طوفان کی آمد کے بعد 6 گھنٹے تک تقریباً 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلتی رہیں، جس کے نتیجے میں متعدد مقامات پر درخت اکھڑ گئے، جھوپڑیاں اڑ گئیں، بجلی کے کھمبے گر گئے اور تار ٹوٹ گئے، سڑک اور ریل رابطے منقطع ہو گئے۔ طوفان کا زیادہ اثر آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم، شری کاکولم اور وجیا نگرم اضلاع میں دیکھنے کو ملا۔ طوفان کے سبب کم از کم 6 افراد ہلاک ہوئے۔ آندھرا پردیش کے چیف سیکرٹری کرشنا راؤ کے مطابق درخت اور دیوار گرنے سے 3 افراد کی موت ہوئی، جبکہ اسپیشل ریلیف کمشنر پی کے مہاپاترا نے بتایا کہ اڑیسہ کے کیندرپاڑا میں 2 اور پوری میں 1 شخص کی موت ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر جنرل لکشمن سنگھ راٹھور نے نئی دہلی میں بتایا کہ سمندری طوفان کی شدت پہلے 6 گھنٹے میں کم ہوئی ہے، اس کے بعد 12 گھنٹے میں مزید کم ہو جائے گی، تاہم آندھرا پردیش کے وزاگ علاقہ میں آئندہ 3 روز تک بھاری بارش ہو سکتی ہے۔ انہوں نے طوفان کے اثرات کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا،
اس کے پربھاؤ سے اتری تٹی آندھرا پردیش کے ضلع جس میں کہ شری کاکولم، وجے نگرم، وشاکھاپٹنم، پوروی گوداوری اور پشچمی گوداوری، یہ سبھی پربھاوت ہیں، لیکن زیادہ پربھاؤ چونکہ یہ وشاکھاپٹنم سے کراس کر رہا ہے وہیں پر ہے۔ جہاں تک تٹی اڑیسہ کا پرشن ہے وہاں ہوائیں اتنی تیز نہیں ہیں، لیکن آگے چل کر کے دکشنی اڑیسہ جو ہے وہ بھاری بارش وہاں ہوگی، اور جو پربھاوت ضلع ہوں گے وہ ملکانگیری، کوراپوٹ، رائے گڑھا، کالاہانڈی، نبرنگ پور، کندھمال اور جو تٹ کے 2 ضلع ہیں گنجام اور گجپتی۔
انہوں نے مزید بتایا کہ وزیراعظم نریندر مودی حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور مسلسل تفصیلات سے آگاہی حاصل کر رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق طوفان سے زیادہ نقصان آندھرا پردیش میں ہوا ہے۔ ریاستی حکومت نے 4 اضلاع کے 59 خطوں میں سے 356 مواضعات کی نشاندہی طوفان سے متاثرہ علاقے کی حیثیت سے کی ہے۔ متاثرین کے لیے 300 سے زائد ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں. فضائیہ کے جوان وشاکھاپٹنم اور شری کاکولم میں پاور بوٹ اور دیگر آلات کی مدد سے راحت رسانی میں مصروف ہیں. 6 ہیلی کاپٹر بھی تیار کھڑے ہیں. آندھرا پردیش اور اڑیسہ کے وزرا اعلی نے اعلان کیا ہے کہ متاثرین کی مدد میں کوئی کمی نہیں چھوڑی جائے گی. محکمہ موسمیات نے اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ 3 روز تک سمندری طوفان حدود کا اثر رہے گا اور اڑیسہ اور آندھرا پردیش کے علاوہ بہار, جھارکھنڈ اور مغربی بنگال میں بھی بھاری بارش ہوگی. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
امریکہ نے قاہرہ میں ہونے والی ایک کانفرنس کے دوران فلسطینیوں کے لیے نئی امداد میں 212 ملین ڈالر فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے. اس کانفرنس کے انعقاد کا مقصد غزہ کی جنگ سے تباہ حال علاقے کی تعمیر نو کے لیے رقم اکٹھا کرنا ہے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری غزہ کی تعمیر نو کے لیے منعقدہ ڈونرز کانفرنس میں شرکت کی غرض سے قاہرہ میں ہیں. حماس اور اسرائیل کے درمیان 50 روز تک جاری رہنے والی لڑائی میں غزہ کے مختلف علاقے مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے. اسرائیل فلسطینی تنازع کے دو ریاستی حل کی جانب مذاکرات کی بحالی پر قاہرہ سے اسکاٹ سٹرنز نے رپورٹ ارسال کی ہے. تفصیلات کے ساتھ نیلوفر مغل.
وزیر خارجہ کیری نے اس ڈونر کانفرنس میں امریکہ کی طرف سے مزید 21 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کی امداد کا اعلان کیا تاکہ غزہ کے مختلف علاقوں کی تعمیر نو کے لیے فلسطینی حکام کی مدد کی جا سکے, جہاں ہزاروں فلسطینی ابھی بھی بغیر چھت کے رہ رہے ہیں. لیکن اس کانفرنس کا بنیادی مقصد اسرائیلی فلسطینی تنازع کو حل کرنے میں درپیش مسائل کو دور کرنا ہے. مصری صدر عبد الفتح السیسی نے کانفرنس کی ابتدا کرتے ہوئے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ نہ صرف ہمدردی اور مدد سے متعلق ہے بلکہ ان کے الفاظ میں صرف ایک مستقل اور جامع تصفیے پر قائم دیرپا امن کے لیے کوششیں بھی کرنا ہے. وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ اگست کے مہینے میں ختم ہونے والی لڑائی کے بعد سے فائر بندی کا نفاذ امن کا نیم البدل نہیں ہے.
There is nothing sustainable about the status quo. In the end, the underlying causes of discontent and suspicion and anger.
وہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں کچھ بھی دیر پا نہیں. آخر میں ناراضگی, شکوک و شبہات اور برہمی جو اسرائیل مغربی کنارے اور غزہ میں پائی جاتی ہے صرف اسی صورت میں دور کی جا سکتی ہے جب اس تنازع کو حل کیا جائے. ناروے کے وزیر خارجہ بورج برینڈے کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں بہت سے جائز سوالات سامنے آتے ہیں کہ کیوں ڈونرز ممالک ایک بار پھر تعمیر نو کے اخراجات برداشت کریں جس سے حریف جماعتوں نے نقصان پہنچایا ہے, اور جبکہ حتمی فائر بندی یا پرامن سیاسی فریم ورک پر کوئی معاہدہ طے نہیں پایا. ان کے الفاظ ہیں,
The people of Gaza cannot be held hostage to negotiations that may or may not.
وہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ کے لوگوں کو مذاکرات کے لیے یرغمال نہیں بنایا جا سکتا. ہو سکتا ہے کہ جن کا کوئی ایسا نتیجہ نکلے یا نہ نکلے جو ان کے خواہشات کے مطابق نہ ہو. فلسطینی صدر محمود عباس نے شفاف اور جامع دو ریاستی حل کے لیے مذاکرات کے فوری آغاز پر زور دیا, جس کے تحت فلسطینی عوام کی خود مختاری, آزادی اور وقار کا احترام ہو. انہوں نے شہریوں کے خلاف اسرائیلی فوجی کارروائی کی تحقیقات کرنے کے مطالبے کو دہرایا. انہوں نے ایک مترجم کی مدد سے اپنے خطاب میں کہا,
The Israeli offensive and the success and the consequential destruction.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے جارحیت اور غزہ کی تباہی ناقابل برداشت ہے اور اس کا احتساب کیا جانا لازمی ہے. اسرائیلی حکام ان مذاکرات میں شریک نہیں تھے, لیکن وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے کہا تھا کہ اس کی انسانی حقوق کی کونسل اسرائیل کی تحقیقات کر رہا ہے بجائے اس کے کہ وہ حماس کی تحقیقات کرے, جس نے معصوم لوگوں کو تحفظ دینے والے اس کے نوبل مشن کی ساکھ خراب کی ہے. وزیر خارجہ کیری نے دو ریاستی حل کے لیے فریم ورک پر 9 ماہ مذاکرات کی قیادت کی, لیکن وہ مذاکرات اپریل میں ناکام ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اوباما انتظامیہ اس عمل میں دوبارہ شمولیت کے لیے تیار ہے, لیکن غزہ میں حماس کے کنٹرول سے متعلق اسرائیل کے سیکیورٹی خدشات کو دور کرنا بھی لازمی ہے.
As long as there is a possibility that Hamas could fire rockets on Israeli civilians at any time,
وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک اس بات کا امکان موجود ہے کہ حماس اسرائیلی شہریوں پر کسی بھی وقت راکٹ فائر کر سکتا ہے, تو غزہ کے لوگوں کے لیے مستقبل کے تنازع کا خطرہ موجود رہے گا. ان مذاکرات سے ہٹ کر سیکرٹری کیری لیبیا میں عدم استحکام, ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات اور شام اور عراق میں اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کے خلاف لڑائی پر تبادلہ خیال کے لیے دیگر وزرائے خارجہ کے ساتھ علیحدہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ 2002 کی تجاویز پر مبنی امن کوششوں کا آغاز کرے۔ اس میں اسرائیل کو اس سرزمین کو بھی چھوڑنا ہوگا جس پر اس نے 1967 کی مشرق وسطی جنگ کے دوران قبضہ کیا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے تمام فریقوں کی منشا کے مطابق امن قائم کرنے کے لیے نئے عزم سے کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ عراق میں سیکیورٹی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ بغداد کے شمال میں باکوبا کے قریب 3 کار بم دھماکوں میں کم سے کم 20 افراد ہلاک ہو گئے۔ اتوار کے روز ہونے والے ان حملوں میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے جو اہم سرکاری عمارتوں کے قریب ہوئے۔ اس کے علاوہ عہدیداروں کے مطابق مسائل زدہ صوبے امبار میں سر راہ نصب ایک بم دھماکے سے پولیس کے سربراہ مارے گئے۔ کسی نے فوری طور پر ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی، جس سے ایک دن پہلے پولیس نے بغداد کے شمال میں ایک مارکیٹ میں خودکش حملوں کی خبر دی تھی جس میں کم سے کم 7 افراد ہلاک اور 20 کے قریب زخمی ہوئے تھے۔ ترک سرحد کے قریب شام کے شہر کوبانی میں شدید لڑائی جاری رہنے کی اطلاع ہے۔ شہر سے اتوار کے روز دھوئیں کے گہرے بادل اٹھتے دیکھے گئے ہیں، جبکہ کرد جنگجوؤں نے اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کی طرف سے جاری حملے سے شہر کا دفاع کرنے کی کوششوں کو جاری رکھا ہے۔ امریکہ کی قیادت میں اتحاد کے جہازوں نے کوبانی کے اندر اور مضافات میں اہداف کو نشانہ بنایا۔ ترک فوجی سرحد کے اس پار موجود رہے لیکن کارروائی میں حصہ نہیں لیا۔ حالانکہ ترک صدر رجب طیب اردوان پر بین الاقوامی سطح پر دباؤ بڑھا ہے کہ وہ صورتحال کے اندر مداخلت کریں۔ اسی دوران اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر اس شہر پر اسلامک اسٹیٹ کا قبضہ ہو جاتا ہے تو سینکڑوں شہریوں کی ہلاکت ہوگی۔ ہینری رجویل کی اس شہر کی اہمیت کے بارے میں تفصیلی رپورٹ سنیے۔ عسکریت پسند افواج نے جمعے کے روز کوبانی کی طرف مزید پیش قدمی کی۔ امریکی فضائی حملوں سے کرد دفاع کو تقویت تو ملی، لیکن یہ خدشات بھی بڑھتے جا رہے ہیں کہ یہ شہر جلد ہی اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ قطر میں رائل یونائیٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ کے سربراہ مائیکل سٹیفنز کہتے ہیں کہ کردوں کے پاس اس شہر کا دفاع کرنے کی ٹھوس وجوہات ہیں۔
The leader of the PYD, which is the biggest Syrian Kurdish party, was actually born in Kobani.
مائیکل سٹیفنز کہتے ہیں کہ PYD شام کی سب سے بڑی کرد پارٹی ہے اور اس کے لیڈر کوبانی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا تعلق وہیں سے ہے، اس لیے یہ ایک جذباتی لگاؤ کا معاملہ بھی ہے اور سیاسی تعلق کا بھی۔ پھر یہ آپ کے اس عزم کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ آپ اپنے ان خود مختار علاقوں پر قبضہ برقرار رکھیں جو شام کی لڑائی کے دوران آپ نے حاصل کیے ہیں۔ کوبانی کرد خود مختاری کے لیے ایک آزمائش کا معاملہ بھی ہے، یہ کہنا ہے لندن میں ریجنس یونیورسٹی کے پروفیسر ابراہیم سرکیسی کا۔ پروفیسر ابراہیم سرکیسی کہتے ہیں کہ انہوں نے یہاں اپنے علاقوں کی تشکیل کی ہے، اس لیے یہ کسی حد تک خود مختاری کے معاملے کا جائزہ بھی ہے۔ شام میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے سٹیفن ڈی میستورا نے خبردار کیا ہے کہ شہر میں تقریباً 700 شہریوں کی جانوں کو خطرہ لاحق ہے جو بدستور شہر ہی میں ہیں۔ انہوں نے ترکی پر زور دیا ہے کہ وہ کرد رضاکار جنگجوؤں کو کوبانی میں داخل ہونے کی اجازت دے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے سٹیفن ڈی میستورا کہتے ہیں کہ ہم ترک حکام سے یہ درخواست کرنا چاہیں گے کہ وہ کم سے کم رضاکاروں کی آمد اور ان کے ساز و سامان کو کوبانی میں داخل ہونے کی اجازت دے دے تاکہ وہ خود دفاعی کی اس کارروائی میں مدد دے سکیں۔ ترکی میں رہنے والے کردوں نے انقرہ کے موقف پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور حکومت کو اسلامک اسٹیٹ کی مدد کرنے کے لیے مردے الزام بھی ٹھہرایا ہے۔ متعدد شہروں میں ہونے والے جھگڑے اور فساد میں درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ کرد علیحدگی پسند جنہیں پی کے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، عشروں سے ترک حکومت کے خلاف برسرے پیکار رہے ہیں جبکہ گزشتہ برس ہی امن بات چیت شروع کی گئی ہے۔ پروفیسر ابراہیم سرکیسی کہتے ہیں کہ انقرہ کردوں کو تقویت ملنے کے خیال سے پریشان ہوتا ہے۔ پروفیسر ابراہیم سرکیسی کہتے ہیں کہ اگر آپ پی کے کے کی حمایت کرتے ہیں یا پھر شمالی شام میں ISIS کے خلاف لڑائی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ براہ راست PKK کو تقویت دے رہے ہیں اور اسے مذاکرات میں زیادہ مضبوط پارٹی بنا رہے ہیں، خاص طور پر ترکی کے اندر جو مذاکراتی امن عمل کا حصہ ہے۔ انقرہ کردوں کو حلیف سمجھنے کے مغربی نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کرتا، یہ کہنا ہے مائیکل سٹیفنز کا۔
They have made a calculation that ISIS and the
قطر میں رائل یونائیٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ کے مائیکل سٹیفنز کہتے ہیں کہ انہوں نے دراصل ایک اندازہ لگایا ہے کہ ISIS اور کرد شام کی انتظامیہ دونوں ہی خراب ہیں، اور اگر ISIS کی فتح ہوتی ہے تو یہ دو خرابیوں میں سے نسبتاً کم خرابی ہے۔ لیکن سٹیفنز کہتے ہیں کہ کوبانی کو ISIS کے ہاتھوں میں جانے دینا ترکی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا.
I think in the long run it's a disastrous policy simply because there are two other Kurdish cantons.
مائیکل سٹیفنز کہتے ہیں کہ میرے خیال میں طویل المدت نقطہ نگاہ سے یہ ایک تباہ کن پالیسی ہے، کیونکہ شام میں کردوں کے دو بڑے اور بھی ٹھکانے ہیں جن کے پاس بہتر دفاعی صلاحیت بھی ہے اور جو عسکریت پسندوں کے پاس نہیں جائیں گے، تو کیا وہ مستقبل میں ترکی کے لیے دوستانہ ثابت ہوں گے؟ قطعاً نہیں. ترکی نے کہا ہے کہ شام میں کسی بھی نوعیت کی مداخلت کے لیے نیٹو حلیفوں کے ساتھ کثیر جہتی سطح پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اس میں شام کے صدر بشار الاسد کی افواج کے خلاف کارروائی کرنا بھی شامل ہے. تجزیہ کار اتفاق کرتے ہیں کہ تنازعہ پیچیدہ ہو رہا ہے اور اس کے لیے کوئی آسان حل بھی نہیں. بہجت جیلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن. روس کے صدر ولادیمیر پوٹین نے حکم دیا ہے کہ یوکرین کی سرحد کے قریب واقع اس علاقے سے 17,000 سے زائد فوجی واپس ہو جائیں جہاں روس نواز باغی سرکاری افواج سے برسر پیکار ہیں. مسٹر پوٹین کا یہ اعلان ایک ایسے وقت پر ہوا جب وہ یوکرین کے صدر پیٹرو پروشنکو سے ملاقات کی تیاری میں ہیں. مسٹر پروشنکو نے ہفتے کے روز کہا کہ وہ اور مسٹر پوٹین اس ہفتے میلان میں ہونے والے ایشیا یورپ سربراہ اجلاس کے موقع پر معمول کی کارروائی سے ہٹ کر ملاقات کریں گے. ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو لیونگ چان جینگ کہتے ہیں کہ وہ مستعفی نہیں ہوں گے، جبکہ مظاہرین شہر کے لیے جمہوری اصلاحات کا مطالبہ جاری رکھے ہوئے ہیں. لیونگ نے ٹی وی بی ٹیلی ویژن کو اتوار کو بتایا کہ احتجاجی مہم کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے اور اسے لمبے عرصے تک جاری نہیں رکھا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ حکومت مظاہرین کو قائل کرنے کی کوششیں جاری رکھے گی کہ وہ ان جگہوں سے نکل جائیں جو ہفتوں سے بلاک کی ہیں. انہوں نے ضرورت پڑنے پر ہلکی طاقت کے استعمال کے امکان کو بھی خارج نہیں کیا. مغربی ممالک ایبولا سے بچاؤ کے لیے مزید اقدام اٹھا رہے ہیں کیونکہ یہ دوسرے ملکوں تک پھیل سکتا ہے. امریکہ میں نیو یارک کے جے ایف کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر مسافروں کی سکریننگ یعنی جانچ کا کام شروع کر دیا گیا تاکہ اس بیماری کو امریکہ میں پھیلنے سے روکا جا سکے. لائبیریا، سیرالیون اور گنی سے آنے والے مسافروں پر اس سکریننگ کا اطلاق کیا جا رہا ہے. امریکی کسٹمز اور بارڈر پروٹیکشن کے کمشنر گل رچرڈ کرلی کوفس کی بتا رہے ہیں کہ ہم سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول یعنی سی ڈی سی کی فیکٹ شیٹ فراہم کریں گے جس میں ایبولا کی علامتوں کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے. مسافروں کو ایک خصوصی جگہ پر لے جایا جائے گا جہاں وہ سی ڈی سی کی طرف سے جاری کیے گئے سوال نامے کو مکمل کریں گے. کسٹمز اور بارڈر پروٹیکشن نے طبی عملے کو یہ اختیارات بھی دیے ہیں کہ وہ مسافروں کے درجہ حرارت کی پڑتال کریں اور اس بات کا تعین کیا جائے کہ وہ معمول کے مطابق ہے. بیشتر مسافروں نے اس اضافی احتیاطی اقدام کا خیر مقدم کیا ہے. بونی فیس اوسو آگوبو ایک مسافر ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بات اہم ہے. کسی ایسے وائرس کی روک تھام کے لیے جو بھی اقدام اٹھایا جائے وہ اہم ہے. ہمیں اگر کچھ دقت یا بے آرامی ہو تو بھی تحفظ کے لیے یہ ضروری ہے. نئے طریقہ کار کو اس ہفتے 4 مزید ایئرپورٹس پر متعارف کرایا جائے گا. اس طرح امریکہ میں ان 5 ہوائی اڈوں پر ایبولا سے انتہائی متاثرہ 3 افریقی ملکوں سے آنے والے تمام مسافروں میں سے قریب 90% مسافروں کی آمد ہوتی ہے. سی ڈی سی کے ڈاکٹر مارٹن سینٹرون کہتے ہیں کہ ہم رسک کی شرح صفر تک نہیں لے جا سکتے، لیکن ان اضافی اقدام سے سیکیورٹی میں اضافہ ہوگا اور امریکی عوام کو یقین دہانی کرائی جا سکے گی. امریکہ داخلے پر سکریننگ کے اس طریقے کار سے ضروری نہیں کہ ڈیلس میں آنے والے مریض جیسے متاثرہ افراد کا پتہ لگایا جا سکے. امریکہ کے داخلہ راستوں پر یا ایئر لائن کی طرف سے رد عمل کے طریقے کار کے باوجود ملک اور مقامی شعبہ صحت کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی بھی ایسے کیس کی نشاندہی کرنے کے لیے تیار اور چوکس رہے. برطانیہ میں ایبولا وائرس سے نمٹنے کے لیے ملک کی صلاحیت کی جانچ کی گئی اور مخصوص ہوائی اڈوں اور ٹرین اسٹیشنوں پر ایبولا کے لیے سکریننگ کا آغاز کر دیا گیا. عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں ایبولا سے ہونے والی ہلاکتیں 4,000 سے تجاوز کر گئی ہیں. اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں اب 16 افراد کو ایبولا وائرس کی وجہ سے زیر نگرانی رکھا گیا ہے. یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی تھی جب اسپین کی ایک نرس نے 2 پادریوں کی دیکھ بھال کی جو افریقہ میں اس سے متاثر ہوئے. عہدیدار کہتے ہیں کہ نرس کی حالت سیریس لیکن مستحکم ہے. خبریں ختم ہوئیں. اور خبروں کے بعد آئیے یہ رپورٹ سنتے ہیں. حالیہ ہفتوں کے دوران مغربی افریقہ میں ایبولا کی وبا پھوٹ پڑنے پر کئی اعلی سطحی بین الاقوامی اجلاس ہو چکے ہیں. اس وبا کی روک تھام کے لیے لاکھوں ڈالر دینے کے وعدے کیے جا چکے ہیں. امریکہ، برطانیہ اور فرانس متاثرہ ملکوں میں امدادی سرگرمیوں کے لیے اپنے فوجی دستے بھیج چکے ہیں. کئی دوسرے ملک مثلاً کیوبا نے اپنا طبی عملہ بھیجا ہے، لیکن ان کوششوں کے باوجود ایبولا کے وائرس کا پھیلاؤ جاری ہے. ڈاکار سے وائس آف امریکہ کے آن لک کی بھیجی رپورٹ کی مزید تفصیلات نیلوفر مغل سے.
صحت کے عالمی ادارے کی جانب سے 6 ستمبر کو ایبولا کے مریضوں اور ہلاکتوں سے متعلق فراہم کردہ تعداد اب تقریباً دگنی ہو چکی ہے. خیال ہے کہ علاقے میں پھیلنے والی اس وبا میں مبتلا 40% مریض ہلاک ہو گئے ہیں. ان میں سے آدھی ہلاکتیں لائبیریا میں ہوئیں. ایبولا پر قابو پانے کی کوششوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن کوئی واضح تبدیلی آنے میں ہفتوں بلکہ مہینوں لگ سکتے ہیں. ریڈ کراس کی بین الاقوامی تنظیم کے ایبولا سے متعلق علاقائی کوارڈینیٹر برٹے ہال کا کہنا ہے، آپ اس کا موازنہ ایک ایسی جنگ سے کر سکتے ہیں جو پھیل رہی ہو. اس وبا میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو رہا ہے، اور ہم تیز رفتاری سے، بہت تیز رفتاری سے اس کا پیچھا کر رہے ہیں. لائبیریا میں ہلاک ہونے والوں کو سپرد خاک کرنے کے لیے 1 ستمبر کو ریڈ کراس کی 6 ٹیمیں موجود تھیں. اب ہال کے مطابق ان ٹیموں کی تعداد 20 سے زیادہ ہے، اور دسمبر تک یہ تعداد بڑھ کر 35 ہو جائے گی. ایبولا سے نمٹنے کے لیے ہسپتالوں میں بستروں کی تعداد کلیدی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ جیسے جیسے اس وبا کا علاج کرنے والے یونٹوں کی صورتحال میں بہتری آئے گی تو صحت یاب ہونے اور انہیں اپنے گھروں اور ان کمیونٹیز سے باہر نکالنے کا جہاں وہ دوسروں کو اس مرض میں مبتلا کر سکتے ہیں امکان بڑھے گا. 1 ستمبر کے بعد سے لائبیریا میں اس مرض میں مبتلا افراد کے لیے کم از کم 422 بستروں کا اضافہ کیا جا چکا ہے، لیکن صحت کے عالمی ادارے نے اس ہفتے یہ کہا تھا کہ لائبیریا کے پاس ابھی تک بستروں کی تعداد اس کی ضرورت کے مقابلے میں محض 5واں حصہ ہے. سیرالیون میں یہ تعداد ضرورت کے مقابلے میں تقریباً 1/4 ہے. ریڈ کراس نے ستمبر کے وسط میں سیرالیون کے علاقے کے نما میں ایبولا کے علاج کا ایک مرکز قائم کیا تھا. آئی ایف آر سی کے لیے افریقہ کی کمیونیکیشنز مینیجر کیتھرین میلر کہتی ہیں کہ 30 بستروں پر مشتمل یہ کلینک زیادہ تر دنوں میں مکمل طور پر بھرا ہوا ہوتا ہے. وہ بستروں کی تعداد بڑھا کر 60 کرنا چاہتی ہیں، لیکن انہیں وہ بین الاقوامی عملہ نہیں مل رہا جس کی انہیں ضرورت ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اس ملک کے لوگوں کی طرح ایبولا سے خوف زدہ ہیں. ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ صحت کے بین الاقوامی کارکن بھی ایبولا سے ڈرے ہوئے ہیں. ان کے خاندان فکر مند ہے اور ان کے لیے پریشان ہیں. اگر وہ یہاں آتے ہیں تو ہمیں حقیقتاً یہ یقینی بنانے کی ضرورت ہوگی کہ ہم اس مرض کے خلاف مدافعت میں اضافہ کریں، نہ صرف اس ملک میں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پر بھی. وائس آف امریکہ نے متاثرہ علاقوں میں اس مرض کے خلاف علاج معالجے کی یونٹ چلانے والی کئی غیر سرکاری تنظیموں سے بات کی، جنہوں نے یہی چیز کہی. وہ ڈاکٹروں، نرسوں اور دوسرے ماہرین کے لیے کوششیں کر رہے ہیں جو نئے تربیت یافتہ مقامی اسٹاف کے شانہ بشانہ کام کر سکیں. صحت کے لیے کام کرنے والی ایک عالمی تنظیم ڈاکٹر ود آؤٹ بارڈرز نے اس ماہ کے شروع میں آسٹریلیا کی حکومت کی جانب سے دی جانے والی $22 لاکھ کی امداد واپس کر دی اور کہا کہ اس کے بجائے طبی کارکن بھیجے جائیں. میں 300 امریکی فوجی ان 17 میں سے پہلا علاج معالجے کا مرکز بنا رہے ہیں جنہیں وہاں کھولنے کے ان کے منصوبے ہیں، لیکن شدید بارشوں اور سامان کی نقل و حرکت سے منسلک مسائل کی وجہ سے ان کے کام کی رفتار سست پڑ چکی ہے. لائبیریا فزیشن کے اسسٹنٹ الفرڈ ٹومی کہتے ہیں کہ صبر کرنا بہت مشکل ہے.
So it's going to take time and every time, every minute along the way, somebody is dying of Ebola.
اس میں وقت لگ رہا ہے اور ہر گزرتے منٹ اور لمحے میں کوئی نہ کوئی ایبولا سے ہلاک ہو رہا ہے، اس لیے یہ ایک سنگین مسئلہ ہے. لائبیریا کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اب اس کے پاس 700 تربیت یافتہ کارکن موجود ہیں اور وہ ایبولا کے علاج معالجے کے مراکز میں کام کر رہے ہیں. 6 ہفتے پہلے یہ تعداد محض 150 تھی. تاہم لائبیریا کی ہیلتھ ورکر یونٹ نے دھمکی دی ہے کہ اگر انہیں خطرناک حالات میں کام کرنے کی اضافی تنخواہ نہ دی گئی تو وہ ہڑتال پر چلے جائیں گے. ایک پیش رفت جس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کئی امدادی کارکنوں نے اسے ایک اہم اضافہ قرار دیا ہے، متحرک لیبارٹریاں ہیں جو امریکہ سمیت کئی ملکوں میں کام کر رہی ہیں۔ تین انتہائی متاثرہ ملکوں میں اس وقت 11 موبائل لیبارٹریاں اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ لائبیریا میں روزانہ 500 لیب ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ یہ تعداد محض ایک مہینہ اور کچھ دن پہلے کے مقابلے میں تقریباً 4 گنا زیادہ ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقوں شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں پاکستانی فوج کے لڑاکا طیاروں نے فضائی کارروائیاں کر کے کم از کم 21 مشتبہ شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا۔ حکام کے مطابق اتوار کو الا صبح شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن کے دوران دتاخیل کے علاقے میں شدت پسندوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ان کارروائیوں میں کم از کم 11 شدت پسند ہلاک اور ان کے زیر استعمال 2 ٹھکانے تباہ ہو گئے۔ اس سے پہلے اتوار ہی کو خیبر ایجنسی کی وادی تیرا میں بھی جیٹ طیاروں نے فضائی کارروائی میں 10 شدت پسند کو ہلاک کیا تھا۔ رواں ماہ کے اوائل میں بھی ایسی ہی کارروائیوں میں کم از کم 15 شدت پسند ہلاک ہو چکے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کی ان قبائلی علاقوں تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں ہونے والے جانی نقصانات کی آزاد ذرائع سے تصدیق تقریباً ناممکن ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی اور امور خارجہ سرتاج عزیز نے اقوام متحدہ کی جنرل سیکرٹری کو خط لکھا ہے، جس میں انہیں متنازع علاقے کشمیر میں حد بندی لائن پر بھارت کی طرف سے فائر بندی کی خلاف ورزی کے واقعات سے آگاہ کیا ہے۔ دفتر خارجہ سے اتوار کو جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق مشیر خارجہ نے بان کی مون کے نام خط میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول پر بھارت کی مبینہ بلا اشتعال فائرنگ سے پیدا ہونے والی صورتحال سے بھی انہیں مطلع کیا۔ جمعے کے وزیر اعظم نواز شریف کی صدارت میں ہونے والی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں فائر بندی کے خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ بات چیت کے ذریعے معاملات طے کرنا چاہتا ہے، لیکن کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ادھر بھارت کے وزیر دفاع بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستانی فورسز مہم جوئی سے باز رہیں۔ پاکستان میں ڈاکٹر طاہر القادری کی پارٹی اتوار کے روز فیصل آباد میں اپنا ایک جلسہ کر رہی ہے۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ اسلام آباد سے ناصر محمود سے سنیے۔
اسلام آباد میں تقریباً 2 ماہ سے دھرنے میں بیٹھی حکومت مخالف پاکستان تحریک انصاف کے بعد عوامی تحریک نے بھی اپنے احتجاج کو ملک گیر سطح تک لے جانے کا فیصلہ کیا تھا، اور اتوار کو اسی سلسلے میں فیصل آباد میں ایک بڑے جلسے کا اہتمام کیا گیا۔ عوامی تحریک کے قائد طاہر القادری ایک جلوس کی شکل میں فیصل آباد میں دھوبی گھاٹ نامی جلسہ گاہ پہنچے، جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہلے ہی موجود تھے۔ طاہر القادری کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں ان کی جماعت کا دھرنا جاری رہے گا، لیکن اب وہ اپنے انقلاب مارچ کو لے کر مختلف شہروں میں جلسے کریں گے، اور ان کے بقول ملک میں انقلاب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔
میں اب نکلا ہوں اللہ کی مدد سے ان کارکنوں کے ساتھ، ان اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ، اور ان پاکستان کے کروڑوں عوام کے ساتھ۔ اب کریا کریا چلوں گا، میں ظلم کے ایوانوں سے ٹکراؤں گا، غریبوں کو ان کا حق دلانے تک دیوانہ وار بڑھوں گا۔ تن من دھن کی بازی لگے گی، اور بازی انشاءاللہ خواہ انتخابات سے پہلے انقلاب کی شکل میں، اور خواہ انتخاب کی شکل میں۔ عوام کی انقلاب کی بازی اللہ کی مدد سے دنیا کو جیت کر دکھائیں گے۔
طاہر القادری کا کہنا تھا کہ اب وہ اپنی جماعت کی سیاسی بنیادوں پر بھی تنظیم کریں گے، اور اس کے لیے مختلف شہروں میں اپنے کارکنوں سے مشاورت کا سلسلہ بھی شروع کریں گے۔ انہوں نے 19 اکتوبر کو لاہور میں جلسہ کرنے کا اعلان بھی کیا۔ سابق کرکٹر عمران خان کی سیاسی جماعت تحریک انصاف بھی وزیراعظم نواز شریف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنے دھرنے کو جاری رکھ کر مختلف شہروں میں جلسے کر چکی ہے، اور مزید علاقوں میں بھی ایسے اجتماعات کرنے کا اعلان کر چکی ہے۔ پی ٹی آئی نے 10 اکتوبر کو ملتان میں بھی ایک بہت بڑے جلسے کا انعقاد کیا تھا، جس میں بعد ازاں بھگدڑ مچنے سے کم از کم 7 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ اس واقعے کی تحقیقات جاری ہیں، لیکن عمران خان کا مطالبہ ہے کہ سرکاری کمیٹی کی بجائے اس کی تحقیقات عدالتی کمیشن سے کروائی جائیں۔ حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ ہلاکتیں تحریک انصاف کے جلسے کی ناقص منصوبہ بندی سے ہوئیں، جبکہ سیاسی جماعت کے رہنما اس کا الزام ضلعی انتظامیہ پر عائد کر رہے ہیں۔ عمران خان نے اتوار کو ملتان میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کہا،
یہ غیر جانبدار انکوائری ہونی چاہیے، اس میں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا ہے، ہم صرف ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ جج کے نیچے ہو۔
انہوں نے ایک بار پھر اپنے عزم کو دہراتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھیں گے۔ حکمران مسلم لیگ نون میں شامل عہدیدار یہ کہتے آئے ہیں کہ جمہوری انداز میں منتخب حکومت کو دھرنے اور احتجاج سے ہٹانے کی روایت نہیں ڈالنے دی جائے گی۔ اتوار کو ایک پریس کانفرنس میں وفاقی وزیر برائے ریلوے خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا،
یہ پاکستانیوں کا حق ہے کہ ووٹ کے ذریعے تبدیلی لائیں، یہ پاکستانیوں کا حق ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کی کارکردگی کی جانچ کریں اور پھر ووٹ کے ذریعے ان کو حکومت میں لائیں یا حکومت سے بے دخل کریں۔ یہ حق ڈنڈے کے زور پہ، کلہاڑوں کے زور پہ، کرینوں کے زور پہ، دھرنوں کے زور پہ یا مشرف جیسی بغاوت کے زور پہ پاکستانیوں سے چھینا نہیں جا سکتا۔
حکومت کا کہنا ہے کہ دھرنے کی وجہ سے ملکی معیشت کو اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے، لیکن حکومت ملکی ترقی میں اس کے بقول رکاوٹ ڈالنے والوں کو ان کے عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ اس ساری سیاسی کشیدگی میں وسط مدتی انتخابات کی قیاس آرائیاں بھی سامنے آ چکی ہیں، اور مبصرین کا کہنا ہے کہ سیاسی تناؤ اگر جلد ختم نہ ہوا تو ملکی سیاست پر اس کے مضر اثرات مرتب ہوں گے۔ احتجاجی جماعتوں سے مذاکرات کے ذریعے معاملات طے کرنے کی کوششیں بھی تاحال ثمربار نہیں ہو سکی ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت میں سمندری طوفان ہدود کو بھارت کے محکمہ موسمیات نے انتہائی شدید قرار دیا ہے، جس کی وجہ سے ملک کے مشرقی ساحلی علاقوں میں بجلی کی تاریں گر گئیں اور سینکڑوں درخت جڑ سے اکھڑ گئے۔ ہدود کے ساتھ چلنے والی ہواؤں کی رفتار 195 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ امدادی کارکن چوکس ہیں اور 370,000 افراد کا انخلا کرایا جا چکا ہے۔ 6 افراد کی ہلاکت کی خبر ہے۔ سمندری طوفان کی زد میں آنے والا شہر وساکھاپٹنم ریاست آندھرا پردیش کا سب سے بڑا شہر ہے اور یہاں بھارت کا ایک بڑا بحری اڈہ بھی قائم ہے۔ امریکہ نے قاہرہ میں ہونے والی ایک کانفرنس کے دوران فلسطینیوں کے لیے نئی امداد میں $212 ملین فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کانفرنس کے انعقاد کا مقصد غزہ کے جنگ سے تباہ حال علاقے کی تعمیر نو کے لیے رقم اکٹھا کرنا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے قاہرہ میں اس فنڈنگ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے عوام کو اس وقت مدد کی انتہائی ضرورت ہے۔ امریکہ نے پہلے ہی بنیادی امداد کے لیے $118 ملین کا وعدہ کر رکھا ہے۔ فلسطینی لیڈر کانفرنس میں شریک درجنوں ممالک سے $4 بلین کی فراہمی کی کوشش کر رہے تھے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے نقصان کی شدت کی وضاحت کی اور امداد کی ضرورت کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان 50 روز تک جاری لڑائی میں پورے کے پورے علاقے تباہ ہو گئے ہیں۔ اس لڑائی میں 2100 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو گئے تھے، جن میں سے بیشتر شہری تھے۔ 67 اسرائیلی فوجی اور 6 اسرائیلی شہری بھی ہلاک ہوئے۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السسی نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ 2002 کی تجاویز پر مبنی امن کوششوں کا آغاز کرے۔ اس میں اسرائیل کو اس سرزمین کو چھوڑنا ہوگا جس پر اس نے 1967 کی مشرق وسطی جنگ کے دوران قبضہ کر لیا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے تمام فریقوں کی منشا کے مطابق امن قائم کرنے کے لیے نئے عزم سے کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ عراق میں اتوار کے روز تشدد کے مزید واقعات ہوئے اور 3 کار بم حملوں میں کرد سیکیورٹی افواج کے کم سے کم 25 ارکان ہلاک ہو گئے، جبکہ امبار صوبے میں سرراہ نصب ایک بم دھماکے میں ایک پولیس سربراہ مارے گئے۔ بغداد کے شمال مشرق میں باکوبا میں عراقی سرکاری کمپاؤنڈ پر کار بم حملے اس وقت ہوئے جب کرد سابق فوجی رضاکارانہ بنیادوں پر اپنا دوبارہ اندراج کرا رہے تھے۔ ان حملوں میں 60 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ترک سرحد کے قریب شام کے شہر کوبانی میں شدید لڑائی جاری رہنے کی اطلاع ہے۔ شہر سے اتوار کے روز دھوئیں کے گہرے بادل اٹھتے دیکھے گئے، جبکہ کرد جنگجوؤں نے اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کی طرف سے جاری حملے سے شہر کا دفاع کرنے کی کوششوں کو جاری رکھا۔ امریکہ کی قیادت میں اتحاد کے جہازوں نے کوبانی کے اندر اور مضافات میں اہداف کو نشانہ بنایا۔ ترک فوجی سرحد کے اس پار موجود ہیں لیکن کارروائی میں حصہ نہیں لے رہے۔ حالانکہ ترک صدر رجب طیب اردوان پر بین الاقوامی سطح پر دباؤ بڑھا ہے کہ وہ صورتحال میں مداخلت کرے۔ علاقے میں موجود اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے خبردار کیا ہے کہ اگر کوبانی پر عسکریت پسندوں کا قبضہ ہو جاتا ہے تو شہر میں موجود 12,000 کردوں میں سے بیشتر کی ہلاکت کا اندیشہ ہے، جن میں سینکڑوں معمر افراد بھی ہیں۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ IS کے انتہا پسندوں نے شہر کے 40% حصے پر قبضہ کر رکھا ہے۔ ہانگ کانگ کے لیڈر کی جانب سے مطالبات مسترد کیے جانے کے بعد حکومت کے حق میں احتجاج کرنے والوں کے لیڈروں نے عہد کیا ہے کہ وہ شہر کی سڑکوں پر اپنا قبضہ جاری رکھیں گے۔ ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو نے بھی ان کی تحریک کو بے قابو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ زیادہ عرصے تک نہیں چلے گی۔ ہانگ کانگ سے وائس آف امریکہ کے ڈینیل شرف کی رپورٹ سماعت فرمائیے۔ ہانگ کانگ کے احتجاجی مظاہرین نے اتوار کو اس نافرمانی کا اعلان اس وقت کیا جب چیف ایگزیکٹو لیونگ چن جنگ نے کہا کہ ان کے مطالبات منظور کیے جانے کا یکسر کوئی امکان نہیں۔ ٹی وی بی کے ساتھ ایک انٹرویو میں بیجنگ کی منظوری سے بنے ہانگ کانگ کے لیڈر نے کہا کہ چین چیف ایگزیکٹو کے منصب کے لیے امیدواروں کی کھلے بندو نامزدگی کے خلاف اپنا فیصلہ کبھی تبدیل نہیں کرے گا۔ انہوں نے مظاہرین کا یہ مطالبہ بھی مسترد کر دیا کہ وہ مبینہ طور پر ہانگ کانگ کے بنیادی قانون نامی آئین کو برقرار رکھنے میں ناکامی کے باعث اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں۔ لیسٹر شن ہانگ کانگ فیڈریشن آف اسٹوڈنٹس کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل اور ایک احتجاجی لیڈر ہیں، وہ کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف ایگزیکٹو نے جو کچھ کہا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہانگ کانگ کی حکومت اب بھی یہ ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر رہی ہے کہ سیاسی مسئلہ ہانگ کانگ کی حکومت نے پیدا کیا ہے یا اس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ ہانگ کانگ میں 2017 پہلے براہ راست انتخاب میں ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو کا چناؤ چین کے اس علاقے میں ایک ملک دو نظام کی پالیسی کا ایک حصہ ہے، مگر چین کی نیشنل پیپلز کانگریس نے اگست میں ایک منصوبے کا اعلان کیا جس کے تحت ہانگ کانگ کے بیجنگ نواز عہدیداروں کو اجازت ہوگی کہ وہ پہلے امیدواروں کا انتخاب کریں اور بعد میں لوگ انہیں ووٹ دیں۔ یہ شک آیت کرنے سے برطانیہ کی اس سابق کالونی کی جمہوریت میں طلباء نے کلاسوں کا بائیکاٹ کر دیا اور سڑکوں پر ان کا قبضہ تیسرے ہفتے میں داخل ہو گیا۔ حالیہ دنوں میں مظاہرین کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے، مگر جمعے کی رات ہزاروں اس اپیل کے جواب میں دوبارہ باہر نکل آئے جس میں انہیں حکومتی دفاتر کے سامنے مظاہرے کے بڑے مقام پر ریلی کے لیے کہا گیا تھا۔ سول نافرمانی کی نئی لہر کی اپیلوں کے بعد جمعے کے روز حکام نے احتجاجی لیڈروں کے ساتھ آئینی اصلاحات پر ہونے والے مذاکرات منسوخ کر دیے۔ اگرچہ مظاہرین کی تعداد میں اضافہ ہوا، تاہم شام نے تسلیم کیا کہ سڑکوں پر رکاوٹوں کے باعث پریشانی پیدا ہوئی ہے اور تحریک کو برقرار رکھنے میں دشواری پیدا ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ اس تحریک کو ایک مشکل مسئلے کا سامنا ہے، اور وہ یہ کہ حکومت ہماری تحریک میں تاخیر کے لیے ہر حربہ استعمال کرنا چاہتی ہے تاکہ ہم گھر چلے جائیں یا قبضہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کا سامنا ہے کہ ہم ہانگ کانگ کی سڑکوں اور طلباء کو اپنی ہانگ کانگ کے شہریوں اور طلبہ کو اپنی حمایت پر کیسے آمادہ کریں تاکہ وہ ہماری تحریک کی حمایت جاری رکھیں۔ لوگ اس قبضے کے خلاف بھی ہیں، جن میں ٹیکسی اور ٹرک ڈرائیور بھی شامل ہیں، تاہم لڑائی اور بحث و مباحثے کے اکا دکا واقعات بھی ہوئے ہیں۔ اس سب کے باوجود مظاہرین نے اختتام ہفتہ نافرمانی اور اس عزم کے اظہار کے لیے کہ وہ حقیقی جمہوریت لا کر رہیں گے حکومتی دفاتر کے گرد سڑکوں پر نئے خیمے نصب کر لیے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے حکم دیا ہے کہ یوکرین کی سرحد کے قریب واقع اس علاقے سے 17,000 سے زائد فوجی واپس ہو جائیں جہاں روس نواز باغی سرکاری افواج سے برسرے پیکار ہیں۔ مسٹر پوٹن کا یہ اعلان ایک ایسے وقت پر ہوا جب وہ یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشنکو سے ملاقات کی تیاری کر رہے ہیں۔ مسٹر پوروشنکو نے ہفتے کے روز کہا کہ وہ اور مسٹر پوٹن اس ہفتے میلان میں ہونے والی ایشیا یورپ اجلاس کے موقع پر معمول کی کارروائی سے ہٹ کر ملاقات کریں گے۔ یوکرین کے صدر نے کہا کہ انہیں مشکل مذاکرات کی توقع ہے، لیکن انہوں نے کلیدی امور کے بارے میں اپنے پور امید ہونے کا اظہار کیا۔
میں دوسرے بلسکی زارز دو تو شب ورگولیواتے پتانیا
یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشنکو کہہ رہے ہیں کہ ہم روسی وفاق کے ساتھ گیس کے تنازع کا معاملہ حل کرنے کے قریب ہیں، میرا خیال ہے اور مجھے امید ہے کہ 17 اکتوبر کو میلان میں ہونے والی ملاقات میں نمایاں پیش رفت ہو سکے گی۔ روس نے جون میں یوکرین کو گیس کی فراہمی بند کر دی تھی، جس کے بارے میں ماسکو کا کہنا تھا کہ یوکرین نے پانچ ارب ڈالر سے زائد بلوں کی ادائیگی نہیں کی، جبکہ یوکرین کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس گیس پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ پیرس میں گرین ہاؤس گیس کے اخراج میں کمی پر علاقائی کوششوں کے بارے میں اولین سربراہی اجلاس اگلے سال اقوام متحدہ کے ایک اہم سربراہی اجلاس سے پہلے آب و ہوا میں تبدیلی کے مقابلے کے نئے وعدوں کے ساتھ ختم ہو گیا۔ وائس آف امریکہ کے لیزا برانڈ نے اس علاقائی کانفرنس کے بارے میں، جس کی صدارت کیلیفورنیا کے سابق گورنر آرنلڈ شوارزنیگر نے کی، جو رپورٹ ارسال کی ہے، اسے پیش کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
ورلڈ سمٹ آف ریجنز فار کلائمیٹ بہت سے دستخطوں کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، جبکہ دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے سیاسی اور کاروباری رہنماؤں نے پیرس اعلامیہ نکالا جس میں ٹھوس اقدامات کے ذریعے آب و ہوا کی تبدیلی سے نمٹنے کے وعدے تحریر کیے گئے۔ اس میں ملکوں سے یہ اپیل بھی کی گئی کہ اگلے سال جب وہ آب و ہوا کی تبدیلی کے بارے میں اقوام متحدہ کے سربراہی اجلاس کے لیے اکٹھے ہوں تو گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں کمی کا کوئی ٹھوس معاہدہ طے کریں۔ یہ اجلاس R20 ریجنز نے ترتیب دیا تھا، جو وہ ادارہ ہے جسے اداکار اور کیلیفورنیا کے سابق گورنر آرنلڈ شورزنگر نے قائم کیا ہے۔ انہوں نے پیرس میں فرانس کے صدر فرانسوا اولاند کے ساتھ ایک اجلاس کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کی۔
We are big believers in a regional approach, in a sub-national approach, that while maybe
ہم علاقائی اور انتظامی حکومتوں کی بنیاد پر مسائل حل کرنے پر یقین رکھتے ہیں، ممکن ہے کہ اقوام متحدہ کوئی معاہدہ فوری طور پر طے کر لے، اور امید ہے کہ جب وہ پیرس میں مذاکرات کریں تو کوئی معاہدہ طے کر لیں گے، لیکن چھوٹی انتظامی حکومتوں کو بھی استعمال کریں، کیونکہ کیلیفورنیا قومی حکومت کی مدد کے بغیر بہت کامیاب رہا ہے۔ یہ الفاظ تھے کیلیفورنیا کے سابق گورنر آرنلڈ شورزنگر کے۔ کیلیفورنیا کے گورنر کی حیثیت سے اپنی دو مدتوں کے دوران انہوں نے آب و ہوا کی تبدیلی کے ایک علمبردار کے طور پر شہرت پائی تھی۔ انہوں نے صاف ہوا اور توانائی کے اثر نو استعمال کے پروگراموں پر زور دیا تھا۔ اقوام متحدہ اگلے سال پیرس میں آب و ہوا پر ایک بین الاقوامی معاہدے پر زور دے رہا ہے، جو عالمی درجۂ حرارت کو صنعتی انقلاب کے پہلے کے درجوں سے 2 ڈگری سیلسیس کم کر دے گا۔ فرانس سے تعلق رکھنے والے آب و ہوا کے ماہر جین یوزیل نے عالمی درجہ حرارت کے دو منظر نامے پیش کیے۔
Bien, si vous allez 4 degrés au-delà, eh bien en gros tous les indicateurs sont au rouge. C'est un message très simple.
ایک تو وہ جس میں آب و ہوا میں صرف 2 ڈگری کا اضافہ ہوگا، جبکہ دوسرے منظر نامے کے تحت اس صدی کے آخر تک عالمی درجہ حرارت دگنے اضافے کے ساتھ 4 ڈگری تک ہو جائے گا۔ انہوں نے آب و ہوا کی تبدیلی کے اثرات کو اجاگر کیا، جس میں طوفان اور خشک سالی وغیرہ شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ انسانوں کے پاس درجہ حرارت میں ایک زیادہ درمیانے درجے کی تبدیلی کے ساتھ مطابقت اختیار کرنے کا ایک کہیں زیادہ موقع تھا، لیکن 2 ڈگری کے ہدف تک پہنچنا مشکل ہوگا۔ ملکوں کی آب و ہوا کی پالیسی کے ایک نگران ادارے نے کہا ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلی پر موجودہ اقدامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا اس صدی کے آخر تک 3.7 ڈگری کے درجہ حرارت پر برقرار رہے گی۔ پیرس میں آب و ہوا پر یہ اجلاس ایسے میں ہوا ہے جب فرانسیسی قانون ساز ایک جامع بل پر ووٹنگ کر رہے ہیں، جس کا مقصد فرانس میں 2050 تک توانائی کی کھپت کو نصف تک اور قابل تجدید توانائی کے حق میں جوہری توانائی میں کمی کرنا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مغربی ممالک ایبولا سے بچاؤ کے لیے مزید اقدام اٹھا رہے ہیں، کیونکہ یہ دوسرے ملکوں تک پھیل سک رہا ہے۔ امریکہ میں نیو یارک کے جے ایف کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر مسافروں کی اسکریننگ یعنی جانچ پڑتال کا کام شروع کر دیا گیا، تاکہ اس بیماری کو امریکہ میں پھیلنے سے روکا جائے۔ لائبیریا، سیرا لیون اور گنی سے آنے والے مسافروں پر اس اسکریننگ کا اطلاق کیا جا رہا ہے۔ نئے طریقہ کار کو اس ہفتے 4 مزید ایئرپورٹس پر متعارف کرایا جائے گا۔ اس طرح امریکہ میں ان 5 ہوائی اڈوں پر ایبولا سے انتہائی متاثرہ 3 افریقی ملکوں سے آنے والے تمام مسافروں میں سے قریب 90% مسافروں کی آمد کو کور کیا جا سکے گا۔ برطانیہ میں ایبولا وائرس سے نمٹنے کے لیے ملک کی صلاحیت کی جانچ کی گئی، جبکہ مخصوص ہوائی اڈوں اور ٹرین اسٹیشنوں پر ایبولا کے لیے اسکریننگ کا آغاز کر دیا گیا۔ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں ایبولا سے ہونے والی ہلاکتیں 4,000 سے تجاوز کر گئیں۔ اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں اب 16 افراد کو ایبولا وائرس کی وجہ سے زیر نگرانی رکھا گیا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب اسپین کی ایک نرس نے 2 پادریوں کی دیکھ بھال کی جو افریقہ میں اس سے متاثر ہوئے تھے۔ عہدیدار کہتے ہیں کہ نرس کی حالت سیریس لیکن مستحکم ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور خبروں کے بعد آئیے کچھ اور رپورٹیں آپ کو سنوائیں۔ خماریان پاکستان کا ایک فوک بینڈ ہے جو ملک سے باہر بھی جانا پہچانا جانے لگا ہے۔ حال ہی میں اس بینڈ نے پہلی مرتبہ واشنگٹن ڈی سی کے کینیڈی سینٹر میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ ہمارے ساتھی سارا زمان نے بینڈ کے 2 ممبران سپارے روبیل اور عامر شفیق سے وہاں ملاقات کی۔ ان کی گفتگو پر مبنی ایک رپورٹ سنیے۔
اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں خماریان بینڈ کے 2 ممبرس پارلے اور عامر، اور ان سے بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہونے والی ہیں۔ آپ لوگ واشنگٹن ڈی سی آئے ہیں پشاور سے، بڑا لمبا سفر ہے، کیسا محسوس ہو رہا ہے یہ سوچ کے کہ کینیڈی سینٹر میں پرفارم کرنے والے ہیں؟
پہلی بار باہر آئے ہیں انٹرنیشنلی پرفارم کرنے کے لیے، اوبویسلی نروس ہیں، پتہ نہیں چلے گا کہ آڈینسز کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ٹاکنگ فرام میوزیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم اگر بات کریں، ہم میوزیشین ہیں، ہمارے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگ ہمارا میوزک انجوائے کریں, ہمیں اچھا رسپانس دیں. لیکن ایک امریکن ڈیلیگیشن جب یہ لوگ آئے تھے سلیکٹ کرنے کے لیے, سلیکشنز کے لیے, تو ان کو مزہ آیا, تو ہوپ فلی جو ہے ان کو بھی مزہ آئے گا. ان کے بھی فوک روٹس ہیں, تو ہوپ فلی ہمارے جو ویو لینتھ ہے وہ سملر ہوگی.
سو آپ کا تعلق اسلام آباد سے ہے, اس پارلے, عامر آپ اور آپ کے باقی جو تین بینڈ میٹس ہیں وہ پشاور سے ہیں, تو یہ جو انٹر سٹی لنک یہ کیسے, یہ بس کیسے چلی؟
یہ بس جو ہے پشاور اسلام آباد جو ہے آج کل اسلام اس پشاور کا سمر کیپٹل ہے. تمام پشتون وہاں پہ آ کے کافی دیر رہتے ہیں, نچہ گلی سے جاتے ہیں تو ہل اسٹیشن جاتے ہیں تو راستے میں ہوتے ہو جاتے ہیں. کافی لوگوں کے گھر بھی یہاں پہ ہیں, سیفٹی ایشوز اینڈ اسٹف لائک دیٹ. تو چار سال پہلے بس یہ آئے, انہوں نے ایک پرفارمنس کرنی تھی ایک یونیورسٹی میں, اور میرا ایک کزن ہے اس نے مجھے بلایا کہ آ جاؤ ان کا جام کرو, یہ تمہارا اسٹائل اور ان کا اسٹائل کافی سملر ہے. تو میں آیا اور بس ود ان 10 منٹس ہم نے جام کیا. عامر واز لیٹ, یہی ہوتا ہے انٹر سٹی میں, عامر آ رہا تھا راستے میں, ہم پہنچ گئے تھے اور میں آئی واز آن اسٹیج, اینڈ ون آئی واز آن اسٹیج میں پہلی بار ملا عامر سے.
تو عامر آن اسٹیج پرفارمنگ ہم ملے تھے اسی طرح بیٹھ کے ٹھیک ٹھاک, بس وی پلیڈ اینڈ کلک فرام دیئر. جی
اچھا, تو خماریان نام رکھنے کی کیا وجہ ہے, اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے؟
رباب جو ہے, فرحان اکثر بولتا ہے اپنے انٹرویوز میں بھی کہ رباب جو ہے ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جو کہ سوچ رکھنے والے لوگ, فلسفہ رکھنے والے لوگ, بے شک وہ فلسفہ ان کا اپنا کوئی فلسفہ ہو, رکھنے والے لوگ سنتے ہیں اور اکثر جو ہے وہ خمار میں سنتے ہیں. تو ہم نے بینڈ کا نام چینج ہوتا گیا, یہاں وہاں اس طرح ڈفرینٹ نام رکھے, لیکن جب ہم نے پلے کرنا شروع کیا پشاور میں ود آر فل فورس چاروں بندوں نے, تو جو لوگ تھے انہوں نے خود نام دینا شروع کیا ہمیں کہ یہ خماریان ہیں.
اور جیسے انٹاکسیکینٹس بھی ایک طرح سے آپ کو ایک دوسری دنیا میں لے جاتے ہیں, اور آپ کا جو میوزک ہے وہ واقعی ایسا ہے کہ وہ لسنر کو ایک بالکل الگ دنیا میں ٹرانسپورٹ کر دیتا ہے, تو آئی تھنک آپ کے فینس نے بہت اچھا آئیڈیا دیا آپ کو, جو نام انہوں نے آپ کا رکھا ہے دیٹس کوائٹ اپروپریٹ.
کڈنٹ سے اٹ بیٹر, یا تھینک یو.
اچھا, آپ لوگ انسٹرومینٹل میوزک بجاتے ہیں, اور ایون دو پاکستان میں میوزک میں انسٹرومینٹل کی ہسٹری ہے, کیونکہ جو کلاسیکل میوزک ہے اس میں خاص طور پہ ستار اور طبلہ اور جگل بندی کا ٹرینڈ ہے, ٹریڈیشن ہے, لیکن آج کل کے جو بینڈس ہیں وہ یوزلی انسٹرومینٹل نہیں بجاتے, تو کیا وجہ ہے, آپ لوگوں نے کیوں چوز کیا کہ آپ ایک اس ٹیریٹری میں جائیں
انسٹرومینٹل کی؟ جی اس میں کافی وجہیں ہیں ایکچولی, مطلب میں آپ کو دو تین مین بتا دوں گی. ایک تو یہ کہ دیکھیں انسٹرومینٹل آپ کو کوئی لینگویج بیریئر نہیں ہے, جو بھی سنتا ہے وہ اپنے طریقے سے اس کو اپنے ریلیٹ کر سکتا ہے. ایک تو یہ مین وجہ, کیونکہ اگر آپ دیکھیں لیرکس جس سانگز میں ہوتے, ٹھیک ہے بہت اچھے سانگز ہیں, پر وہ یہ ہوتا ہے کہ جو لیرکس بیس ہوتے تو آپ کا فوکس اور انہیں لیرکس کے ساتھ ہی رہتا ہے. تو ایک تو اس میں یہ فائدہ ہے کہ جی کوئی لینگویج کا وہ نہیں ہو. دوسری بات یہ کہ کچھ ایسے جیسے ہمارے انسٹرومنٹس ہیں, ہم ان کو جو دے آر فیڈنگ آؤٹ اینڈ دے ڈائنگ آؤٹ ایکچولی, جو ہمارے ٹریڈیشنل فوک انسٹرومنٹس ہیں, تو اس کو بھی وی کائنڈ وانٹیڈ ٹو برنگ دیم بیک, اور پھر دیکھیں جی اس کے ساتھ فیوز کریں ڈفرینٹ انسٹرومنٹس کے ساتھ, تو اس کے ایک اور ہی جو ہوتے ہیں نا کہ ایک سمت بن گئی. اب جیسے کہ جیسے ہمیں یہ کہا جاتا ہے ہائپر فوک بینڈ, یہ اگر آپ دیکھیں تو اتنا ایگزسٹنٹ ہے ہی نہیں, اٹس آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ.
یہ بتائیں, جو لوگ کے پی کے سے باہر رہتے ہیں, اور پھر خاص طور پہ وہ لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں, امریکہ کی ہم بات کر لیں, یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو بہت سے لوگوں کا یہی پرسیپشن ہے کہ کے پی کے کا جو کلچر ہے وہ انڈر اٹیک ہے, کریٹو آؤٹ لیٹس بہت کم ہو گئے ہیں, تو آپ یہ بتائیں, آپ لوگ یہاں آئے ہیں پرفارم کرنے, آئی ایم شیور کہ لوگ یہ دیکھ کے بھی سرپرائز ہوتے ہیں کہ چار لڑکے آئے ہیں, جینس پہنے ہوئے ہیں, میوزک بجا رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, تو لوگ سرپرائز تو ہوتے ہوں گے. آپ بتائیں, آپ کو یہ سرپرائزنگ لگتا ہے کہ لوگوں کو حیرت ہوتی ہے آپ کو اس طرح دیکھ کے؟
حیرت ہوتی ہے, کیونکہ اگر آپ باہر کی بات کریں, ہم تو پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز, مطلب بینگ فرام دیر, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جیسے لاہور یا اسلام آباد, یعنی ہیو بین آسکڈ دس کوسچن سو مینی ٹائمس, کہ اگر جب ہم دوسرے سٹیز میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اچھا آپ پشاور میں, مطلب آپ جینس پہن سکتے ہیں, آپ جینس پہنتے ہیں, تو مطلب جب آپ کے ود ان وہ چیزیں ادھر سے کلیئر نہیں ہوتی تو پھر آپ اس طرح یو بلڈ آن گڈ پارٹیز کی جی ایکچولی پیپل آر اپریشیٹنگ اٹ اینڈ دے آر سپورٹنگ اس ٹریمنڈسلی ود دس تھنگ. مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں پروف کرنی پڑتی ہیں تو وہ ہاؤ وی آر ڈوئنگ اٹ دا وے وی آر ڈوئنگ اٹ مطلب آپ اس کو ڈگنیفائڈ اینڈ ویری ڈیسنٹ مین تو لوگوں کے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آٹومیٹکلی ان کے جو کانسیپٹس ہیں اینڈ وٹ دیئر ویو پوائنٹس آر دے آر چینجنگ اینڈ دیٹس اے گڈ تھنگ.
آج جو لوگ آپ کو دیکھیں گے پرفارم کرتے ہوئے کیا دکھانا چاہتے ہیں آپ ان کو
اسٹیج پہ؟ بڑا مزہ آئے گا. باقی اگر وہ لوگ خوش ہوتے ہیں اور ہم ان کو ان کی ہیکٹک قسم کی زندگی میں ہم اتنی ہیکٹک مطلب کمپیریٹیولی ہمارا ملک میں تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے بٹ اگر ہم کسی کو بھی پوری دنیا میں 5-10 منٹ ریلیف دے سکتے ہیں ہیکٹک روٹین سے اور وہ خوش ہو کے یہاں سے جائیں اور ایک امپریشن لے کے جائیں بے شک ناچیں نہ ناچیں ناچیں نہ گائیں جو بھی ہو ہم ایز میوزیشنس خوش ہیں.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسی کا ترجمان اداریہ، آئیے سنتے ہیں.
30 ستمبر کو امریکہ کے محکمہ خزانہ نے دہشت گرد گروپ حرکت المجاہدین کے 2 لیڈروں کی نشاندہی کرتے ہوئے اس دہشت گرد گروپ کے لیے یا اس کی جانب سے کارروائیاں کرنے اور لشکر طیبہ کے نام سے معروف دہشت گرد گروپ کی مالی معاونت کرنے کا ذمہ دار گردانا. اس کے ساتھ ہی اس میں 2 ایسے ادارے بھی ہیں جنہیں دونوں افراد کنٹرول کرتے ہیں یا اس کے مالک ہیں، ان کو بھی شامل کیا گیا ہے. اس اقدام کے نتیجے میں ان تمام کے جن کی نشاندہی کی گئی ہے امریکہ میں موجود یا امریکی شہریوں کے کنٹرول والے اثاثے منجمد کیے گئے ہیں اور امریکی شہریوں کو عمومی طور پر ان کے ساتھ لین دین کرنے سے منع کیا گیا ہے. محکمہ خزانہ نے حرکت المجاہدین کے لیڈر اور بانی فضل الرحمان خلیل کو بھی حرکت المجاہدین کے لیے یا اس کی جانب سے کارروائیاں کرنے کا ذمہ دار گردانا ہے. یہ دہشت گرد گروپ پورے بھارت، پاکستان اور افغانستان میں سرگرم ہے اور مشرقی افغانستان میں اس نے دہشت گردی کی تربیت کے کیمپ قائم کر رکھے ہیں. 2001 میں اقوام متحدہ نے حرکت المجاہدین کو دہشت گرد گروپ کی فہرست میں شامل کیا تھا جس کا تعلق لشکر طیبہ سے ہے اور حرکت المجاہدین پر پاکستان میں پابندی عائد ہے. 2013 کے وسط میں اس گروپ نے اپنا نام بدل کر انصار الامہ رکھ لیا. امریکہ کے محکمہ خارجہ نے جون 2014 میں حرکت المجاہدین کی حیثیت بدل کر حرکت المجاہدین کی عرفیت کے ساتھ کام کرنے والے انصار الامہ کو بھی شامل کر لیا. حرکت المجاہدین کے رہنما کی حیثیت میں خلیل اس گروپ کے معاملات کو چلانے میں ملوث رہے ہیں اور حرکت المجاہدین کے تمام اہم مالیاتی فیصلوں پر ان کا ہمیشہ کنٹرول رہا ہے. خلیل کو مجرم گرداننے کے ساتھ ساتھ محکمہ خزانہ نے محمد نعیم شیخ اور عمر نعیم شیخ کو بھی لشکر طیبہ کے لیے یا اس کی جانب سے کارروائیاں کرنے اور اس کی مالی معاونت پر مجرم قرار دیا ہے. محکمہ خزانہ نے لاہور میں قائم ان کے کاروبار عبد الحمید شہاب الدین اور نیا انٹرنیشنل کو بھی اس زمرے میں شامل کیا ہے اس لیے کہ محمد نعیم شیخ اور عمر نعیم شیخ بالترتیب ان کے مالک ہیں یا انہیں کنٹرول کرتے ہیں. محکمہ خزانہ اب تک لشکر طیبہ سے منسلک 27 افراد اور 3 اداروں کے خلاف اقدامات کر چکی ہے. یہ دہشت گرد گروپ نومبر 2008 میں ممبئی میں مہلک دہشت گرد حملے کا ذمہ دار ہے جس میں تقریباً 200 افراد ہلاک اور 300 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے. دہشت گردی اور مالیاتی انٹیلیجنس کے انڈر سیکرٹری ڈیوڈ ایس کوہن کا کہنا ہے کہ لشکر طیبہ اور حرکت المجاہدین دونوں پرتشدد دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو عسکریت پسندوں کو تربیت دیتی ہیں اور القاعدہ سمیت بہت سے معروف اور شفاف دہشت گرد گروپوں کی حمایت کرتی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ان اقدامات سے ان دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے اپنے مالیاتی نیٹ ورکس اور بین الاقوامی مالیاتی نظام تک رسائی کی کوششیں پارا پارا ہو جائیں گی.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو ختم ہوا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کے مقامی وقت کے مطابق 7 بجے اور بھارت کے مقامی وقت کے مطابق 7:30 بجے ہم اپنی 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ہماری ان نشریات کا پہلا نیوز آور آپ سن رہے تھے۔ اس کے ایڈیٹر قمر عباس جعفری تھے، میرے ساتھ پروڈیوسر تھے ندیم یعقوب اور انجینئر جان ڈرائیڈن۔ بہجت آپ سے اس نیوز شو کو ختم کرنے کی اجازت چاہے گی، اس یقین دہانی کے ساتھ کہ ابھی خبروں کے تک اس کے بعد 11 بجے ہم آپ کے لیے خبروں کا تازہ بلٹن پیش کریں گے، جس کے بعد آپ ہمارا پروگرام عام طور پر آپ کے لیے ہم پروگرام پیش کیا کرتے ہیں دا نیوز۔ آج کچھ وجوہات کی بنا پر اس پروگرام کی جگہ پر ہم آپ کو ایک ریکارڈڈ پروگرام سنوائیں گے جو آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں یاسمین جمیل، ہر دم رواں ہے زندگی۔ تو اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ ریکارڈڈ پروگرام کے دوران ہم کالز نہیں لے سکیں گے۔ تو آئیے تھوڑی دیر کے بعد خبریں سنتے ہیں۔